سيدي سندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد زمانا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے تیرے کوئی گانا گل ہے مسو شیدا مجھے تو اخضر سکون دل گل ملا تو بس ہے دل کے در پر مجھے تو اخضر سکون دل گل ملا تو بس ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالی نے دنیا میں بہت مختصر سی مدت کے لیے بھیجا ہے، اور اس مدت کا ہر ہر لمحہ امتحان ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس عالم غیب میں، یعنی جس میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، جنت دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تابعین کو بھی نہیں دیکھا، تو اس عالم غیب میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے روکیں. یہ ہم نے کر لیا، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کو دیکھے بغیر ہم پر اور ہمارے رسولوں پر اور ہماری مخلوقات پر اور جو کچھ ہم نے بتایا ہے اور اس دنیا کے بعد دوسری زندگی اٹھائے جانے پر اور تقدیر، اچھی بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس پر، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر اور حساب کتاب ہونے پر اور جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں بغیر دیکھے ہمارے بندے ہماری اطاعت کریں، دلیل نہ مانگیں، بس اللہ کا حکم پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچ گیا، ان کے لیے وہی کافی ہے. یا بس ہمارے اللہ کا حکم یہ ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، کیوں اور کیا ہمارا کام نہیں ہے. عاشق کا کام کیوں اور کیا کرنا نہیں ہوتا، وہ تو اپنے محبوب پر ہر وقت فدا رہتا ہے، اور اس کو محاورے میں کہیں گے کہ اپنے محبوب کے اشاروں پر ناچتا ہے، اشاروں پر ناچتا ہے. منشا کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے. کائنات میں سب سے بڑے پیارے اللہ ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں اور اللہ کے پیارا ہونے کی کوئی مثل بھی نہیں. ان کی خال خال بھی برابر کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے کہ ایسے پیارے ہوں گے اللہ. اللہ ایسے بڑے پیارے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے پیارے جو کائنات میں سب سے بڑے پیارے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے وہ ایسے پیارے ہیں, یعنی سب سے بڑے پیارے کے وہ سب سے بڑے پیارے ایسے ہیں کہ ان کی اداؤں کو, ان کے طور طریق کو, ان کی گفتار کو, ان کے کردار کو اپنانے والا بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, پیارا ہو جاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت انسان کو قیمتی بناتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک طرف ایک لاکھ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن فرمایا کہ میں بھی غلام, وہ لوگ بھی غلام. کس کے؟ اللہ کے غلام. تو فرمایا کہ غلام غلام کی تعریف کرے, ایک لاکھ غلام غلام کی تعریف کریں, تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ غلام. کتنے بھی صفر لگاتے جائیں, غلام کی قیمت کیا ہے؟ صفر ہے. کتنے بھی غلام تعریف کر دیں, لیکن وہ غلام کی تعریف سے حاصل اس کا غلامی ہے. لیکن اللہ ہمارا مالک ہماری تعریف کر دے کہ ہاں یہ بندہ ہمارا اچھا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعریف فرمائی, وکان صدیقا نبیا, اور اتنے اس طرح کے القابات سے نوازا کہ وہ ایسے تھے, وہ ایسے سچے نبی تھے, وہ ایسے شرم و حیا والے تھے, وہ ایسے شریعت و سنت پر چلنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کر دے تو وہ ہے ہماری قیمت, ورنہ ہماری کوئی قیمت نہیں. مخلوق ہماری تعریف کرے اس سے کیا ہوگا؟ آج ہم ہیں زمین پہ, کل ہم نہیں ہوں گے. کل تعریف کرنے والے بھی جو اوپر ہیں زمین کے, وہ تعریف کرنے والے بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے. لہذا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں. ہماری کوشش اور ہماری سعی یہ ہونی چاہیے, ہر لمحہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں. اور اللہ کے پیارے کیسے بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے طریقوں کو اپنا کر. جو آدمی سنت کے اختیار کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور جو آدمی خلاف سنت چلتا ہے, غیروں کی نقالی کرتا ہے, یہود و نصارہ کی نقالی کرتا ہے, ان کے جیسے حلیے بناتا ہے, ان کے جیسے طور طریقے اپناتا ہے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کا یہود و نصارہ کے جیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہود و نصارہ کو جانور فرمایا ہے, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر فرمایا ہے. اب ہم فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ یہ تو جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں, جو ہم پر ایمان نہیں لائے, جو ہمارے رسولوں پر ایمان نہیں لائے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس کو دکھلاؤ ہمیں. کہاں ہے وہ چیز؟ فرشتے کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دکھلاؤ ہمیں, ہم کفر پہ ہیں, تم کہتے ہو کہ عذاب آتا ہے کافروں پر, لاؤ ہمارے اوپر عذاب لا کر دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ حلیم ہیں, بردبار ہیں, اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں جلدی نہیں فرماتے, بلکہ مہلت دیتے رہتے ہیں کہ میرے بندے کو توبہ کرنے کی مہلت مل جائے, تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ بہانہ نہ پیش کرے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے تھے مگر ہمیں موقع نہیں ملا. اس لیے اس چیز سے, اللہ کے حلم سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی سزا نہیں آتی تو ہم کھل کر گناہ کرنے لگتے ہیں اور ڈھٹائی کرنے لگتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے میرے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو تم گناہوں کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ گناہوں میں ملوث دیکھو کہ گناہ بھی کرتا ہے اور مال بھی خوب ہے, بنگلے بھی ہیں, گاڑی بھی ہے, نوکر چاکر بھی ہے, عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی ہے, تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. ڈر جاؤ اس سے کہ گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کو جو مال و دولت کی جو ہے بارش ہو رہی ہے اور ہر جگہ جہاں جاتا ہے واہ واہ ہو رہی ہے، لاؤ لاؤ ہو رہی ہے، تو ڈر جاؤ اگر وہ گناہ بھی ساتھ میں کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے۔ کیونکہ جب کوئی آدمی نافرمانی پر اڑ جاتا ہے، سرکشی پر اڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں تاکہ اس کے پکڑ میں اور عذاب میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور گناہوں سے بالکل 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس زندگی کا ہر لمحہ امتحان ہے، اور جو آدمی اس امتحان میں کامیابی کی کوشش کرتا ہے، ابھی کامیاب نہیں ہوا، کامیابی کا تو جب پتہ چلے گا، جب آنکھ بند ہوگی اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ بھائی کیا رہا، تو وہ تو بات کی چیز ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے، متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو گناہ سے بچتے ہیں۔ لیکن دنیا ہی میں جو آدمی اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کا راستہ چن لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے دنیا ہی میں بالس زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون اور چین ہوتا ہے۔ بہت دفعہ دیکھا بھی گیا ہے اور تجربہ بھی ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ والوں کے دل پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ سکون سے رہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خالق سکون کو، خالق خوشی کو راضی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے، آسمان والے کے ذمے ہے کہ وہ زمین والے کو خوش رکھے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خوش کس طرح رکھے، کہ بنگلہ بھی دے، گاڑی بھی دے، کیونکہ ان چیزوں میں خوشی اور سکون نہیں ہے۔ خوشی اور سکون تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے چاہے دل کو اللہ تعالیٰ خوش کر دیں، پرسکون کر دیں، اور جس کے دل کو چاہے اللہ تعالیٰ بے چین کر دیں، تکلیف میں رکھ دیں، دل بے چین ہے اور نوکر چاکر ہیں ادھر ادھر، مال و دولت بھی ہے، باغات بھی ہیں، ہلا گلا بھی ہو رہا ہے، لیکن دل بے چین ہے۔ اس کو فرمایا کہ منہ میں تو کباب ہے لیکن دل پر عذاب ہے، منہ میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن دل بے چین ہے، معلوم نہیں کہ کیا بات ہے، کیوں بے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہماری نافرمانی کی، ہماری یاد سے اعراض کیا، اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کے عذاب اس پر، اس کے دل پر آتے رہیں گے۔ ظاہر میں کھاتا پیتا ہوگا لیکن دل بے چین ہوگا، دل خوش نہیں ہوگا، اور بظاہر آدمی چٹنی روٹی کھاتا ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کو ہمیشہ راضی رکھتا ہے، تو اس کے دل کو خدا تعالیٰ ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی اس سکون کی خبر نہیں ہے، ایسا سکون عطا فرماتے ہیں۔ بادشاہ 7 سلطنتوں کے اندر، کسی کو 7 سلطنتیں مل جائیں، اس کا جو نشہ ہوگا لیکن اس کا دل پھر بھی بے چین ہوگا، اور ایک اللہ والا جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، اگرچہ پھٹی ہوئی چٹائی پر، پھٹے کپڑے، پیوند لگائے بیٹھا ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس کے دل کو ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو اس کے دل کے سکون کی خبر ہو جائے، ادراک ہو جائے، تو تلواریں لے کر دوڑ پڑیں اس سکون کو حاصل کرنے۔ لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سکون اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تلواروں سے نہیں ملتا، یہ تو اولیاء اللہ کی صحبتوں سے ملتا ہے، اولیاء اللہ کی جوتیاں اٹھانے سے ملتا ہے، یہ مال و دولت سے نہیں ملتا، عیش و عشرت سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرما دیں۔ مختصر سی بات ہے، مختصر بالکل، اور وہ یہ کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، ان کاموں کو ہم کریں استقامت کے ساتھ، دل لگے یا نہ لگے کام کرتے جائیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کتنا بھی تقاضا ہو، لاکھ دل کا تقاضا ہو گناہ کرنے کا، لیکن معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ کام ہم چھوڑ دیں، اس لاکھ تقاضا آئے لیکن اس پر ہم عمل نہ کریں۔ بس کل کا کل راستہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا امتحان صرف یہ ہے کہ جس وقت مثلاً فجر کی نمازان آ گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب تقاضا ہے نیند کا، اب تقاضا ہے آرام کا، تو ہم اپنے تقاضے کو پیچھے کر دیں اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیں، بس یہ ہمارا کام بن گیا، فجر کی نماز ادا کر لیں، ہو سکے تو کچھ تلاوت اور ذکر اللہ اس کے بعد کر لیں، اور پھر بے شک چاہے سو جائیں، اور پھر اس کے بعد ظہر کی اذان ہو گئی، اب بھائی گاہک بھی ہے یا کوئی اور کام بھی ہے، کوئی پڑھائی ہے، کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، لیکن بھائی پہلے ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، بس اگر ہم نے اپنے تقاضے کو پیچھے کر دیا، دکان بند کر دی یا نوکری کو پیچھے کر دیا اور جو کام میں مصروفیت تھی اس کو پیچھے کر دیا اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، بس کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نامحرم سامنے آتا ہے یا آتی ہے، مردوں کے لیے نامحرم عورتوں سے پردہ ہے، نگاہ بھی بچانا ہے، دل کو بھی بچانا ہے، جسم کو بھی بچانا ہے، تو اگر آ گئی اور تقاضا دل میں پیدا ہوا کہ چلو ذرا مزہ لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تو یہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، آنکھوں کا اس نے زنا کر دیا، اللہ اور رسول کا حکم کو توڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سایہ اس نے لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ دیکھنے والے پر بھی لعنت فرمائے اور دکھانے والی یا جو دیکھ رہی ہے دکھا رہا ہے اس پر، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی بدعا فرمائی ہے، اور لعنت کی معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو بس اگر اس نے نگاہوں کو جھکا لیا اور اپنے جسم کو لے کر کہیں دور چلا گیا، پرے ہٹ گیا، تو یہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ کی منع کی ہوئی بات کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ نامحرموں کو مت دیکھو، بس اس کے دل میں تقاضا تو آیا دیکھنے کا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے اس نے نہیں دیکھا، بس اپنا دل توڑ دیا لیکن اللہ کا قانون نہیں توڑا، بس یہ کامیاب ہے۔ اسی طرح تمام باتیں ایسی ہیں، جو بھی عمل کرے، جو بات کہے، جو بات سنے، جو نیت کرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور اگر اللہ کی پسند اور مرضی نہیں تھی اس کام میں اور اس نے کر لیا، تو یہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اب اگر فیل ہو گیا اور غلطی سے ہو گئی خطا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھول رکھا ہے کہ توبہ کر لو، پھر ہمارے دربار میں آ جاؤ، اگر غلطی ہو گئی تو، خطا ہو گئی، معافی مانگ لو، ہم معاف کر دیں گے۔ ندامت شرط ہے کہ شرمندگی ہو، یہ نہیں کہ بس گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور استغفر اللہ بھی کہے جا رہے ہیں، بلکہ ندامت کے ساتھ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اور آئندہ کے لیے پکا عزم کر لو کہ آئندہ ہم نے یہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، پھر سے تعلق جڑ جائے گا، توبہ سے تعلق جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے، پکا جڑ جاتا ہے۔ ہزار بار بھی اگر گناہ ہو جائے، پھر اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ، تو پھر جڑ جائے گا، ہزار بار جڑ جائے گا، اور جڑتے جڑتے پھر ایسا جڑ جائے گا کہ پھر ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو توبہ اور استغفار کو بھی ہم لازم کر لیں۔ بس مختصر سا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں، اور ہر لمحے میں ہم دیکھتے رہیں کہ ہمارے اللہ کی مرضی آگے اس عمل میں کیا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہو سبحان اللہ، اس کام کو کر لیں، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو بھائی اس کام کو چاہے جان چلی جائے اس کام کو نہ کریں، کیونکہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنا میرے عزیزو موت سے بھی بدتر زندگی ہے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے، جیسا کہ کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اور دوستو، اپنی زندگی کو ہم سنت کے مطابق بنائیں، سر سے پیر تک اپنا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو اور اپنا باطن بھی سنت کے مطابق ہو۔ جو گناہ ہمارے باطنی ہیں، ظاہری گناہ تو یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں اکثریت کے داڑھی نہیں ہے، داڑھی کاٹتے ہیں تو داڑھی کا حکم بتاتے رہتے ہیں، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَأَغْفِرُ اللُّحَى وَأَعْفُ الشَّوَارِبَ، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، مبالغہ کرو، باریک کر لو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے، اور اس کا ایک مٹھی سے ایک چاول بھی کم کترانا اور منڈانا دونوں حرام ہے، اور اس میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن محمد، ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ فقہ کے اس پر متفق ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے مردوں کے لیے واجب ہے، اور ایک چاول بھی کم اگر ایک مٹھی سے کترایا تو وہ حرام ہو جائے گا. حرام کام کرنے والا پھر کہاں اللہ کی دوستی کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا محبوب کہاں بن سکتا ہے؟ پھر تو پریشانی ہی پریشانی ہے. ہاں اگر اللہ کا محبوب بن گیا تو کوئی محبوب اپنے عاشق کو پریشان نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین پوری قدرت والے ہیں. دنیا کا محبوب تو عاجز بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہتا ہے اپنے عاشق کی مدد کرنا لیکن عاجز ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتا اس کی مدد کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بھی مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ بالکل قدرت والے ہیں، جب چاہے جس کی چاہے جتنی چاہے مدد فرما سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اس کو. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس یہ ظاہری ہو گیا کہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھی جائے، اور سر پر انگریزی بال جانوروں کی طرح کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے اس طرح سے نہ رکھے، فیشن والے بال نہ رکھے جو یہود و نصارہ کی نقل ہے، اور اللہ کے دشمن ہیں یہود و نصارہ. دشمنوں کی شکل و صورت بنانے سے سخت اندیشہ ہے کہ دشمنوں جیسا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم زمانے کی چال چلتے ہیں، نفس کی چال چلتے ہیں، شیطان کی چال چلتے ہیں، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چال چلتے ہیں. اللہ اور رسول کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے، سکون ہے، چین ہے، اور نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، برکت نازل فرماتے ہیں. تقویٰ سے جو رہتا ہے اس کی روزی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اس کو مشکلات سے بھی نکالتے ہیں. تو میرے عزیز اور دوستو، دوسرا ظاہری عمل تو مردوں کے لیے ٹخنے کا کھولنا ہے. یہ ٹخنا ہمیشہ جب چل رہے ہوں، کھڑے ہوں، تو شلوار سے، پتلون سے، لنگی سے، پاجامے سے، جو بھی لباس اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس سے ہمارا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور رسول کے حکموں پر فدا ہو جائیں. جیسے ہی ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو ہم فوراً دل و جان سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو اس طرح سے ہمارا ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارا ظاہر ہو، اور ہمارا باطن بھی گناہوں سے پاک ہو، غیبتوں سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، غصہ بیجا حرام غصے سے پاک ہو، اور انتقامی جذبے سے پاک ہو، اور تکبر سے پاک ہو. تکبر کے معنی اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں سے اچھا سمجھنا، اور عجب سے پاک ہو، جس میں انسان اپنی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے کہ ہم ایسے اچھے ہیں، ہم ایسے اچھے ہیں، تو یہ عجب کی بیماری ہے. تو اسی طرح تمام جو روحانی بیماریاں ہیں، دلی بیماریاں ہیں، قلبی امراض ہیں، ان سے بھی ہم پاک ہو جائیں، اور ہمارا نمونہ حسین ترین بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ رکھ دیا ہے، کہ ان کے جیسے ظاہری اعمال کو ہم اپنائیں، ان کے جیسے باطنی اعمال کو ہم اپنائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی حسین ترین ہو جائیں گے، سجے سجائے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. ایک تو ہے گناہوں کے ساتھ جانا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین قسم کے رجسٹر ہیں. ایک تو کافروں کا رجسٹر ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. ایک رجسٹر کافروں کا ہے، اور ایک رجسٹر فاسقوں، فاجروں، گناہگاروں، مومن کا ہے، اور ایک رجسٹر مومن ولیوں کا ہے، اللہ والوں کا رجسٹر ہے. تین رجسٹر ہیں، چوتھا کوئی رجسٹر نہیں. ایک گناہگاروں کا رجسٹر ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے ایمان تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہم کافر تو نہیں، اللہ کا شکر ہے، لہذا اس رجسٹر سے تو ہم بچ گئے. اب دو رجسٹر رہ گئے، ایک گناہگار مومنوں کا رجسٹر، اور ایک نیک کام کرنے والوں کا، مومنوں کا رجسٹر، اللہ والوں کا رجسٹر، اللہ کے دوستوں کا رجسٹر. فرماتے تھے کہ کون سے رجسٹر میں اپنا نام ہم لکھوانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام آ جائے, تو بس اس کے لیے ہمیں کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے, اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے بچنا ہے. بس ہو گئے ولی اللہ. اور رہی کہ خطا ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, بچنا چاہتے ہیں بچتے نہیں ہیں, تو بھائی سچی توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اسی لیے بزرگوں مشائخ نے کچھ ذکر و اذکار بھی بتلا دیا ہے کہ بھائی کچھ ذکر کر لیا کرو, 100 مرتبہ ایک تسبیح کلمہ شریف کی لا الہ الا اللہ, 10-15 مرتبہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کلمے کو مکمل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ کلمہ شریف کو روزانہ پڑھ لیا کرے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند اٹھائیں گے, چمکتا ہوا چہرہ اٹھائیں گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیق دیں گے, اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ فائدہ ہے کلمہ شریف پڑھنے کا, کتنا بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک تسبیح اللہ کے نام کی کر لی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, کہ اپنے رب کا نام لیا کیجیے. تو یہ اللہ کا نام ہے, ہمارے رب کا نام, ہمارے پالنے والے کا نام ہے اللہ جل جلالہ. پہلی مرتبہ جب اللہ کہیں گے تو جل جلالہ بھی ساتھ میں کہیں گے, اس کے بعد اللہ کا نام لیتے رہیں گے, وہ اپنے محبوب کے نام کی ہم رٹ لگائیں گے, اللہ 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 اللہ. اس طرح 100 مرتبہ ہم اللہ اپنے پیارے محبوب اپنے پالنے والے کا نام لیں گے. پالنے والے کو اپنے پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. بس جب روزانہ 100 مرتبہ بندہ اللہ کا نام لے گا تو اللہ کو ہم پر پیار نہ آئے گا, اللہ کی دوستی ہماری نہیں بڑھے گی, اللہ کا قرب ہمارا نہیں بڑھے گا, ضرور بڑھے گا. اور نام اس طرح لینا ہے اللہ کا کہ بے توجہی سے نہیں, بلکہ اس خیال سے نام لو کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے اور ایک زبان میرے دل میں ہے, دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے. اس تصور سے نام لے کر دیکھو, انشاءاللہ تھوڑے دن کے اندر ہی دل میں نور آنا شروع ہوگا, اور اللہ کا نام لیے بغیر چین نہیں آئے گا. ہاں, کافر فاسق فاجر کی بھی صبح ہوتی ہے اور اللہ والوں کی بھی صبح ہوتی ہے میرے دوستوں. کافروں فاسقوں اور فاجروں کی صبح اس سورج کے روشن ہونے سے ہوتی ہے, اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن اللہ والوں کی صبح اللہ کا نام لینے سے ہوتی ہے. اللہ کا پاکیزہ نام لینا گویا ان کا روحانی ناشتہ ہے. ہم ناشتہ کرتے ہیں انڈے ڈبل روٹی اور مکھن سے, اور اللہ والے ناشتہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے روح کو وہ ناشتہ کراتے ہیں, غذا پہنچاتے ہیں. روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر, روح کی غذا ہے. یہ بدماشوں نے اور کمینوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, یہ شیطانی غذا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ بے شک روح کی غذا تو ہے موسیقی, لیکن شیطانی روح کی غذا ہے, اور رحمانی روح کی اللہ والی روح کی غذا تو اپنے رب کا نام لینا ہے, اپنے پالنے والے کا نام لینا ہے. تو دو تسبیح روزانہ ہم یہ کر لیا کریں, اس سے دل میں جو نور پیدا ہوگا تو گناہوں سے خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی, خود ہی جو ہے گناہوں سے آدمی بھاگنے لگے گا کہ بھاگو بھائی, توبہ توبہ, کیسی گندی گلی ہے, یہاں سے نکلو. گناہوں کی گلی بڑی گندی گلی ہے, بھاگ رب کی گلی, اے سخی میں چلی میری توبہ بھلی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ روح کا مزاج تو اپنے رب کی طرف جانا ہے, اور نفس کا مزاج گندگی اور گناہوں کی طرف جانا ہے. تو روح جو ہے اگر طاقتور ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نفس پر غالب ہو جائے گی, گناہوں کے تقاضوں پر غالب آ جائے گی, اور گناہوں سے انسان دور بھاگنے لگے گا. تو ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے, اور گناہ سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے. تو جیسے ہی اندھیرا پیدا ہوتا ہے انسان گھبرانے لگتا ہے. اسی لیے جو ذکر کرنے والا مومن ہے اس کی, اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا اس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے. لہذا گناہ کیا تو اور اندھیرا بڑھ گیا, پھر گناہ کیا اور اندھیرا بڑھ گیا، اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور جو نور والا ہوتا ہے، ذکر کا عادی ہوتا ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے. جیسے ہی گناہ کا اندھیرا دل میں آتا ہے، فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر وہ نور والا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے دو تسبیحات تو یہ بتائی گئی ہیں، اور ایک تسبیح استغفار کی، کہ بھائی خطائیں تو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، خطا کرنا اور ہے، خطا ہو جانا اور ہے. تو خطا سے ہم بہت بچیں، اور خطا ہو جائے تو اس کے لیے استغفار ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک تسبیح ہم اس کی پڑھ لیا کریں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ استغفار اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے، رب اغفر، اے میرے پالنے والے، اے تمام جہانوں کے پانے والے، میری بخشش فرما دے. ورحم، اور مجھ پر رحم فرما. اور رحم، یہ رحمت کون سی ہے، کون سی رحمت مانگی ہے؟ اس رحمت کی چار تفسیریں ہیں کہ اس ربی وہ رحمت ہے جس سے اللہ تعالی ہماری روزی کشادہ کر دیتے ہیں. فرمایا کہ فراخ یہ معیشت ہو جائے گی استغفار سے اور اللہ کی رحمت سے. یہ وہ رحمت ہے کہ فراخ یہ معیشت، یعنی روزی میں جو تنگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اس استغفار کی برکت سے، جو رحمت آئے گی. اور فرمایا فراخ یہ معیشت، توفیق طاعت، نیکیوں کی توفیق ہونے لگے گی، اور بے حساب مغفرت. بے حساب مغفرت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں اور فرمائے جاؤ جنت میں، کوئی سوال نہ کریں، ورنہ سوال کر لیا تو ہم پھنس جائیں گے. تو یہ وہ رحمت ہے، ہم اس رحمت کا سوال کرتے ہیں، رب اغفر وارحم، کہ اللہ ہم پر وہ رحمت فرمائیے جو ہماری روزی کو بھی کشادہ کر دیجئے، برکت دے دیجئے، اور ہمیں نیکیوں کی توفیق و طاعت دے دیجئے، اور بے حساب ہماری مغفرت فرما دیجئے، اور دخول اولین جنت میں نصیب فرما دیجئے. اس رحمت کے چار فائدے ہیں. اتنا مختصر سا استغفار ہے. وانت ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم، وانت خیر الراحمین، کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اتنا رحم کرنے والے ہیں کہ جتنا ہم اپنی جانوں پر رحم کر سکتے ہیں، آپ اس سے بھی زیادہ ہماری جانوں پر رحم کرنے والے ہیں. تو یہ ایک استغفار ہے بہت ہی پیارا. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ سب سے بڑے پیارے نے اپنے سب سے بڑے پیارے کو یہ استغفار کا تحفہ قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. تو ہم 101 مرتبہ اس کو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیا کریں. اس سے انشاءاللہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، اور ہم پر روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہم کو توفیق طاعت ہونے لگے گی، نیکیوں کی توفیق ہونے لگے گی، اور ہماری انشاءاللہ تعالی مغفرت بے حساب ہو جائے گی، اور دخول اولی بھی انشاءاللہ جنت میں نصیب ہو جائے گا. اور چونکہ یہ تمام دین کی باتیں اور اللہ کی محبت کی باتیں، اس کا سبب، اس کا ذریعہ بالکل پکا سب سے بڑا منبع پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ آپ ہی کے جو ہے صدقے میں ہمارے آج دلوں میں ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے. اگر اس پر ہمیں کچھ بھی نہ ملتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، شوق سے پڑھنا چاہیے تھا کہ بھائی آج ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ہے. تو 100 کیا، 1000 کیا، 10,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں، پھر بھی اس نعمت کا حق ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ کو پیارے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ میرے نبی کو یہ پیغام دے دو کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، جو آپ کو ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا، اور جو ایک مرتبہ آپ پر درود شریف پڑے گا، اس کو میں 10 نیکیاں عطا کروں گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کروں گا، اور اس کے 10 درجے بلند کروں گا. کیا بات ہے، کیسی مہربان مولا ہے ہمارے. پھر ہم ایسے مہربان مولا کو ناراض کرتے ہیں مخلوق کی خاطر، مخلوق کو راضی کرتے ہیں جو قیامت کے دن ہمارے کسی کام بھی نہیں آئے گی، ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے نہیں آئے گا کوئی بھی. اللہ کی خاطر ہم مخلوق کو مخلوق کو راضی کرتے ہیں، مخلوق کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی حماقت ہے کہ اتنے پیارے مولا کو ناراض کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیارے ہیں، اور اللہ کو اپنا نبی کیسا پیارا ہے کہ جو ان پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعامات بھی مفت میں عطا کر دیں گے۔ اور بھی بہت سارے فضائل درود شریف کے ہیں، تو وہی ایک تسبیح، بہت مختصر سا درود شریف جو حدیث شریف میں ثابت ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، ہمارے حضرت کے معمولات یومیہ بتائے ہوئے جو ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں، اور تھوڑی سی کلام اللہ شریف کی تلاوت کر لیں، کہ اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے پیدا، اور ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی بڑی نعمت ہے کلام اللہ شریف، اور دعاؤں کا اہتمام، مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے، سنت دعائیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان کا ضرور اہتمام کریں، بس انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ایسی راحت اور چین اور سکون عطا ہوگا، اور روزی میں برکت ہوگی، اور پریشانیوں سے حفاظت رہے گی، مصیبتوں اور مہلک بیماریوں سے، مہلک آفتوں سے، سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ، اور غنڈوں، بدماشوں، ڈکیتی اور چوریوں سے، حادثات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دنیا بھی مزیدار ہماری ہو جائے گی، سکون اور چین سے گزرے گی، اور انشاءاللہ آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عظنی واوجز فقال اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھ کو نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھے تو اس شخص کی ہی نماز پڑھ جو خدا کے سوا سب کو چھوڑ دینے والا ہے، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال جس پر کل کو تجھے عذر خواہی کرنی پڑے، یعنی قیامت کے دن، اور جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے نا امید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لے۔ تشریح میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک مفہوم تو فصلی صلاۃ مودعین کا وہ ہے جو اوپر ترجمے میں مذکور ہے، یعنی دل کو دنیا سے خالی کر کے حق تعالیٰ کی طرف بالکل متوجہ ہو کر نماز ادا کرو، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی نماز پڑھو جس طرح کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے اور اس کے بعد میری موت ہے، پھر دوسری نماز کا موقع نہ ملے گا تو آدمی کس قدر دل لگا کر اس آخری نماز کا حق ادا کرے گا۔ بس ہر نماز میں عقلاً اس کا امکان تو موجود ہے کہ دوسری نماز تک زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہر نماز میں نیت کے وقت یہ تصور کر لے کہ شاید یہی نماز ہماری آخری نماز ہو، اور دوسری نماز تک شاید زندہ نہ رہوں۔ اس طرح سے آدمی بہت عمدہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہر لفظ کو بولنے سے پہلے سوچ کر بولو، کیونکہ لفظ نکالنے سے پہلے تو اختیار ہوتا ہے کہ نہ بولے، اور بولنے کے بعد اگر وہ غلط ہوا تو معذرت اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ دنیا والوں کے مال اور دولت سے اپنی امید اور لالچ کو ختم کر دے، یعنی دوسروں کے پاس جو مال موجود ہے اس پر نظر نہ کرے، اور حرص اور لالچ نہ کرے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتیں ہیں، یہ قیام میں 11 سنتیں ہیں، کہ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو نہ جھکانا، جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں اس وقت اپنے سر کو جھکانا نہیں چاہیے، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، یعنی بالکل سیدھے پیر رکھنا، آڑے ٹیڑھے پیر نہیں ہوں، سیدھے سیدھے پیر ہوں۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، یعنی جب امام اللہ اکبر کہہ رہے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے نماز پڑھنے والے بھی ساتھ ساتھ کہیں، اگر امام کی تکبیر سے پہلے پیچھے پڑھنے والوں کی تکبیر مکمل ہو گئی تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند ہوں. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا. جب نیت ہاتھ باندھیں تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑ لیں. درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھیں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے اور ثنا پڑھنا سبحانک اللہم جو پڑھتے ہیں ثنا یہ بھی پڑھنا سنت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمانوں کی روانگی میں ملوک و سلاطین کی طرف یعنی بادشاہوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خط مبارک روانہ کیے. ہرقل شاہ روم کو دحیہ بن خلیفہ کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ فرمایا اور وہ باوجود یقین نبوت کے ایمان نہیں لایا. کسرا شاہ فارس کو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس نے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا. آپ نے سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. نجاشی شاہ حبشہ کو عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ نجاشی نہیں ہے جن کے زمانے میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز غائبانہ پڑھی تھی. یہ اس نجاشی کے بعد ہوا اور اس کے اسلام کا حال معلوم نہیں. بس دعا کر لیجئے جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے نافرمانی سے ایک لمحہ بھی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اور اب تک جو غفلت اور گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ حاجرہ مستمرہ عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ہم کو نیک صالح رشتے عطا فرما. اللہ ہمارے غموں کو بدل دے خوشی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, تنگی کو بدل دے فراخی سے, بیماری کو بدل دے صحت کی نعمت سے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما اور ان کے خاندان والے اور اہل و عیال جو زندہ ہیں اے اللہ, اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ ان کو عزت و شرف عطا فرما. اور اے اللہ ان کو صاحب اقوى نسبت اولیاء صدیقین میں سے بنا دے. اللہ ہم سب کو بھی جلد فرما لے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو اے اللہ اس کو خزانہ غیب سے عطا فرما دے, اس کی جائز خواہش کو پورا فرما دے. اور جس کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی درپیش ہو اللہ اس کے مسائل کو حل فرما دے, اس کی پریشانی کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.